قال تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه كجعل ما يؤتي به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، قابل قدر سامعین اور نوجوان ساتھی، انتہائی مختصر دورہ پر انگلینڈ میں حاضری کا موقع ملا. اس دوران اسی قبل تین مقامات پر بڑے شہروں میں اور آج یہ چوتھی جگہ پر آپ حضرات سے مخاطب ہو کر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے. سب سے پہلے ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان زندگی گزارنے کے اعتبار سے ایک واضح فرق ہے. غیر مسلم صرف اس دنیا کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابیوں کی حصول کے لیے جیتا ہے. مسلمان ہر وقت اس کا کام اپنی زندگی کو ان کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ڈھالنا، اس راہ پر چلانا ہے جو راہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں دکھائی، اور زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ نے اپنے کلام مقدس کے ذریعے ہمیں بتلائے. مسلمان کی زندگی بحیثیت کبھی ایک طالب علم کے جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، پھر ایک دائی کے جو دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، پھر ایک مجاہد کے جو دین کے لیے دین کی سربلندی کے لیے عالم جہاد دے کر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ایک سپاہی کے روپ میں گزرتی ہے جو اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کا کلا کما کرنے کے لیے دفاع کے لیے ہر وقت اسلام کی سرحد پر پیرا دیتا ہے. سپاہی صحابہ کے نام سے آپ حضرات واقف ہوں گے، میں اس جماعت کا ایک ادنا سا کارکن ہوں اور ذمہ داری بھی اتنی ڈالی ہوئی ہے. یہ جماعت اپنے نام ہی سے اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہم اصحاب رسول کے سپاہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تعلم آخر ان عظیم ہستیوں کی نوکری، ان کے در کی چاہتے، ان کے عزت و ناموس کی پاسبانی کی توفیق عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ اصحاب رسول کے سپاہیوں کے عنوان سے اس جماعت کے مرض وجود میں آنے کا سبب کیا ہوا؟ سپاہی صحابہ کو مولانا حق نواز شہید نے اس وقت تشکیل کیا جب وہ یہ دیکھ رہے تھے پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً ایک منظم طریقے کے ساتھ بعض حکومتیں اپنے سرکاری وسائل کو بروئے کار لا کر اسلام کے نام پر اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے کوشاں ہیں. امت کا اعتماد صحابہ سے اٹھا کر امت کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے اس ناپاک سازشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. اصحاب رسول کی شخصیات کو متنازع بنا کر امت کے سامنے پیش کر کے امت پیغمبر کا اعتماد قرآن سنت اور رسول سے اٹھانے کے درپے ہیں. جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو اس کی ضرورت محسوس کی کہ ایسے سازشوں ایسی کاروائیوں اور ایسے ناپاک عزائم رکھنے والی تحریکوں کو ناکام بنانے کے لیے اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ہمیں میدان میں اتر کر صحابہ کی عزت کی پاسبانی کرتے ہوئے وہ کام کرنا چاہیے جو ایک سپاہی اپنی قوم اپنے ملک اور ملت کے لیے کیا. دوستو, صحابہ اکرام کون ہیں؟ یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی عام سے افراد نہیں ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نام ہے اس مقدس جماعت کا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ نے ساری کائنات سے مجھے چنا ہے, میرا انتخاب کیا, مجھے نبیوں کا امام بنایا, مجھے انبیاء کی سرداری عطا کی, میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا, اپنی ذات کے بعد ساری مخلوق نے مجھے عظمت سے ہمکنار کیا, جس طرح اللہ نے مجھے امام الانبیاء اور نبی الانبیاء کی حیثیت سے چنا ہے, اسی طرح اللہ نے میرے لیے میرے ساتھیوں کو بھی ساری کائنات سے چنا ہے.
ساج و تخت ختم نبوت, عظمت صحابہ, خلافت راشدہ.
تو صحابہ کرام عام جماعت نہیں بلکہ اللہ کا انتخاب ہے, اور آپ کے لیے لمبی بات ہونی چاہیے کہ ایک آپ کا بھی انتخاب ہے. آپ ووٹ کے ذریعے کونسلر کو, ایم پی اور ایم این اے کو منتخب کرتے ہیں, اور جب وہ منتخب ہو کر آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترے, آپ کی توقعات پہ پورا نہ اترے, آپ کفے افسوس منتے ہوئے بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ بڑا جھوٹا انسان نکلا, وعدہ فراموش نکلا, میں نے تو اس لیے چنا تھا کہ ملت کے کام آئے گا, میں نے تو اس لیے چنا تھا کہ ملک کا نام روشن کرے گا, میں نے تو اس لیے چنا تھا شہر والوں کی خدمت کرے گا, میں نے تو اس لیے چنا تھا ہمارے مسائل کو حل کرے گا, میں نے تو اس لیے چنا تھا اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کرے گا, مگر مجھے افسوس کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ کل یہ بک جائے گا, مجھے نہیں پتا تھا کل یہ جھک جائے گا, کیونکہ میں آنے والے حالات سے باخبر نہیں ہوں, میں کسی کے دل کی بات کو جانتا نہیں ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایسے غلط آدمی کا انتخاب کیا. دوستو, رب العالمین کی ذات عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ جانتی ہے آج کیا ہے, کل کیا ہے, قیامت تک کیا ہونے والا ہے. وہ ذات علیم بذات الصدور ہے, سینے کے بھیدوں سے واقف ہے. اس ذات قدیم نے صحابہ کرام کو پیغمبر کی صحبت کے لیے کیوں چنا کہ وہ دین کو چار چاند لگائیں, وہ پیغمبر کی محنت کو دنیا میں پھیلائیں, وہ اللہ کے دین کے جھنڈے گاڑیں، وہ اللہ کے دین کی عظمت کا سکہ دنیا پہ بٹھائیں، وہ اللہ کے دین کو خلافت کی شکل میں، حکومت کی شکل میں، عدل و انصاف اور مساوات کے ساتھ اس طرح قائم کریں کہ دنیا کے سامنے ایک مثال بن جائے کہ کائنات میں اگر کوئی نظام ہے، کائنات میں اگر زندگی گزارنے کا کوئی اصول اور ضابطہ ہے، کائنات میں اگر کامیابی کا راز کسی چیز میں مضمر ہے، وہ سوائے اسلام کے اور کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ اسلام کی حکومت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو پیغمبر کے ساتھیوں کی حکومت اور خلافت راشدہ کو دیکھ.
دستور صحابہ.
دوستو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا ہے، اب میرا انتخاب غلط نکل آئے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ میری غلطی ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کل کیسا ہوگا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی نیت کیسی ہے. لیکن اگر خدا کا انتخاب غلط ہو جائے تو بات صحابہ تک نہیں رہے گی، بات خدا تک پہنچے گی کہ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کل کیا کریں گے، کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ ان کے سینوں میں کیا ہے. صحابہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں، صحابہ خدا کا انتخاب ہے، صحابہ اللہ کا انتخاب ہے. اور پھر رب العالمین نے منتخب کر کے، میں تو عرض کرتا ہوں اگر اللہ انہیں صرف منتخب کر لیتے، منتخب کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد رسول اللہ کو اپنے پاس بلا لیتے اور ان کے ذمے دین کا کام سونپ دیتے، یہ اللہ کا انتخاب تھے، یہ اس پر پورا اترتے، اس خدائی معیار پر صحیح معنی میں پورا اترتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے. لیکن اللہ نے ان کا انتخاب کر کے پیغمبر کے دامن کے ساتھ وابستہ کیا، حضور کی صحبت ان کو عطا کی، جو علمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم کے مصداق ان کو بنایا. 23 سال تک میرے پیغمبر نے اپنی جماعت پر محنت کی، ان کے قلوب و اذہان کو صاف کیا، ان کے اخلاق و اطوار کو سنوارا. جس طرح ایک کلی کرنے والا برتن کو کلی کر کے اجلا اور چمکا اور صاف ستھرا بنا دیتا ہے، رسول اللہ نے صحابہ کے دلوں کو پاکیزہ کر کے اجلا اور صاف بنا دیا. صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی، جو علمہم الکتاب، کون کتاب کی تعلیم دینے والا ہے؟ آپ کی مسجد میں حافظ قرآن آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، قاری قرآن بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، عالم دین بچوں کو حدیث کی تعلیم دیتا ہے. پھر جب امتحان ہوتا ہے، سارے بچے اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوتے ہیں، سارے نمبر بچے پاس ہو جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں استاد بڑا قابل ہے، استاد بڑا محنتی ہے، استاد بڑی محنت کرنے والا ہے، کیسی اچھی تعلیم دی. ایک بچے کو بلاؤ، قرآن پڑھتا ہے، آپ قرآن سننے کے بعد آپ کے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے، قرآن سننے کے بعد، قرآن کے سنتے ہی اس طرح آدمی کا دل اس قرآن کی طرف کھینچنے لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے، بچہ کیسا اچھا پڑھتا ہے. تو ساتھ ہی کہیں گے بیٹا تیرا استاذ کون ہے جس نے ایسا اچھا پڑھایا. استاذ کی تعریف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی استاد 2 سال تک بچے کو پڑھائے، امتحان ہو جائے بچہ فیل ہو جائے، امتحان ہو جائے کلاس فیل ہو جائے، امتحان ہو جائے سارے کے سارے بچے ناکام ہو جائے، لوگ بچوں کو بھی کہیں گے کہ بد محنت ہیں، لوگ بچوں کو بھی برا کہیں گے، لیکن کہیں گے استاد بد محنت ہے کہ جس نے محنت ہی نہیں کرائی اور ساری کلاس ناکام ہو گئی. یہ کلاس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ کلاس صحابہ کرام ہیں، وہ شاگرد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کو سنا، قرآن کو سیکھا، اپنے دلوں کا تزکیہ کروایا. اور پھر جب پیغمبر کی یہ جماعت تیار ہو گئی، حضور کی محنت پوری ہو گئی، پھر اللہ نے اس جماعت کا امتحان لیا، جیسے سال کے بعد آپ کے یہاں امتحان ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں. جب پیغمبر کی جماعت تعلیم پا چکی تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، پھر میں اللہ نے اپنے رسول کی جماعت کا امتحان لیا. اے اللہ، تو نے کیا امتحان لیا؟
کس طرح پرچے لیے، کس طرح سوال و جواب ہوا. فرمایا میرا پرچہ اس طرح نہیں ہوتا کہ میں ان سے پوچھتا کہ نعرے لگاؤ، میں انہیں پوچھتا کہ تلوار کے جوہر دکھاؤ، میں انہیں کہتا کہ اپنی بہادری اور جرت کے کرشمے دکھاؤ. نہیں، میں نے اپنے پیغمبر کی جماعت کے دلوں کو دیکھا کہ ان کے دلوں میں اخلاص کتنا ہے، ان کے دلوں میں پاکیزگی کتنی ہے، ان کے دلوں میں خوف الہی کتنا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ کتنا ہے. اے اللہ، پھر تو نے کیا پایا؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں اولئکہم المفلحون، میرے رسول کے سارے صحابہ کامیاب ہوں.
عظمت صحابہ، شان صحابہ،
اولئکہم المؤمنون حقا، اولئکہم المؤمنون حقا. میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ پکے مومن ہیں. اولئکہم الراشدون، میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں. اولئکہم الفائزون، میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں. اولئک حزب اللہ، میں اللہ اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ یہ میرا لشکر ہے.
عظمت صحابہ، خلافت راشدہ.
دوستو، اسی پر بس نہیں، پھر رب العالمین نے اس جماعت کو اس طرح کی اپنی رحمتوں سے نوازا. جماعت چلتی ہے، اللہ ان کے چلنے کی قسمیں کھاتا ہے. جماعت گھوڑوں پہ بیٹھ کر پہاڑوں پہ چڑھتی ہے. قرآن کہتا ہے ولاد یاد زبان، مجھے تو اس گھوڑے کی قسم ہے جو گھوڑا جس پہ صحابی سوار ہو کر پہاڑوں پہ چلتا ہے، اس پہاڑوں پہ چلنے سے گھوڑے کے سم سے جو چنگاری نکلتی ہے، میں رب کو اس چنگاری کی قسم ہے. گھوڑے کے اوپر جو گرد و غبار آتی ہے، میں خدا کو اس گرد و غبار کی قسم ہے. اس گھوڑے کے تجلنے سے جو اس کے سینے سے آواز نکلتی ہے، مجھے اس زبہن کی قسم ہے. اللہ کو اپنے نبی کے صحابہ سے وہ محبت ہوئی کہ صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، صحابہ کے چلنے والی راہوں کی قسمیں کھائیں. یہ قرآن کریم سے صحابہ کرام کی عظمت ہے، یہ صحابہ کرام کا شان ہے. اور پھر جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر یہی وہ مقدس جماعت تھی. آج جو قرآن مجید میرے اور آپ کے پاس ہے، رسول اللہ کے دور میں یہ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. حضور سے سن کر سینوں میں محفوظ کرنے والی جماعت صحابہ تھی. حضور سے سن کر اسے کتابت کرنے والی جماعت صحابہ تھی. حضور سے سن کر پتوں پہ لکھنے والی، چھالوں پہ لکھنے والی، پتھروں پہ لکھنے والی، چمڑوں پہ لکھنے والی، کاغذ. صحابہ پہ اعتماد نہیں رہے گا تو قرآن پہ بھی اعتماد نہیں رہے گا. آج نماز ہے، نماز قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، حدیث کہتی ہے نماز پڑھو. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کبھی آپ قیام کرتے ہیں، کبھی آپ رکوع کرتے ہیں، کبھی آپ سجدہ کرتے ہیں، کبھی آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں، کبھی آپ قوما کرتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے یہ اس طرح نماز کس نے پڑھی، آپ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر نے پڑھی. آپ سے پوچھے آپ نے پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ کہیں گے میں نے تو نہیں دیکھا، فلاں نے دیکھا. اس نے کس کو دیکھا؟ اس نے اپنے آگے والے کو دیکھا. چلتے جائیے، جب تک صحابہ کے دروازے پہ نہیں آئیں گے، نہ نماز ثابت ہے، نہ روزہ ثابت ہے، نہ حج ثابت ہے، نہ وضو ثابت ہے. صحابہ ہیں تو سب کچھ ہے، صحابہ ہیں تو سب کچھ ہے. جو صحابہ نہیں تو پھر کچھ نہیں، صحابہ نہیں تو پھر کچھ نہیں. دوستو، دشمنوں نے، بعض دشمنوں نے اور شریر دشمنوں نے اس بات کو طے کیا کہ کلمہ بھی پڑھتے چلو، نماز بھی پڑھتے چلو، روزہ بھی رکھتے چلو، حج بھی کرتے چلو، اور جہاد کے نعرے بھی لگاتے چلو، لیکن صحابہ کے بارے میں یہ طے کر لو کہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے. نماز تو پڑھتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے. جہاد تو کرتے ہیں، کیا ہوا اگر صحابہ کو نہیں مانتے؟ صحابہ کو ماننا کوئی فرض تھوڑی ہے، صحابہ کو ماننا کوئی واجب تھوڑی ہے، صحابہ کو ماننا کوئی دین کا رکن تھوڑی ہے، صحابہ کو ماننا کوئی ایمان کا حصہ تھوڑی ہے. صحابہ کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں. یہ ایک غلط بات ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ دین کے کسی حصے کو نہیں مانتا. صحابہ ہیں تو ہر چیز ہے، جو صحابہ نہیں تو پھر کچھ نہیں. اور صحابہ کے بارے میں قرآن پاک کو پڑھیے. قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اس کے دوسرے رکوع میں ذکر ہو رہا ہے منافقوں کا، ذکر ہو رہا ہے منافقوں کا. کون منافق؟ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں. کون منافق؟ جو نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کے اوپر کفر کا فتویٰ کیسے لگائیں، کلمہ پڑھنے والے پر کفر کا فتویٰ کیسے لگائیں. ہم حج کرنے والے کو کیسے سمجھیں یہ اسلام کا دشمن ہے، ہم روزہ رکھنے والے کو اسلام کا دشمن کیسے سمجھے؟ قرآن کو پڑھ کر تو دیکھ، قرآن ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جو پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو پیغمبر کے ساتھ سفر میں چلتے تھے، جو پیغمبر کی موجودگی میں روزہ رکھتے تھے، جو پیغمبر کی موجودگی میں کلمہ پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھ، فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انك الرسول، میرے رسول میں بھی جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اور منافقوں نے کیا کہا تھا؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے
رسول،
ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے
رسول ہیں۔
اب حضور اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے؟ تو منافقوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے
رسول ہیں،
تو منافقوں کا کہنا صحیح ہوا یا غلط؟ منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے
رسول ہیں،
اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب حضور اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے؟ تو منافقوں نے جو گواہی دی وہ غلط تھی یا ٹھیک؟ غلط۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، یہ غلط کیا تھی؟ کیا مطلب؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبانوں سے یہ وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں۔ جب دل میں بات نہیں تو زبان کا بھی اعتبار نہیں، جب دل میں بات نہیں تو زبان کا بھی اعتبار
نہیں۔
لیکن اب دیکھیے، جب جس کے دل میں بات نہیں اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ بھی پڑھ گیا، دل میں ایمان نہیں اوپر سے نماز بھی پڑھ گیا، دل میں ایمان نہیں اوپر سے روزہ بھی رکھ گیا، دل میں ایمان نہیں اوپر سے حج بھی کر گیا، دل میں ایمان نہیں اوپر سے دعوے بھی کر گیا۔ اب ضرورت تھی اس بات کی کہ اس منافق کے چہرے سے پردہ تو اٹھے، ضرورت سی اس بات کی کوئی ایسی کسوٹی ہو کہ جس کے ساتھ لگاتے ہی پتا چل جائے سونا ہے یا پیتل ہے، پتا چل جائے سونا ہے یا تانبا ہے۔ تو اللہ نے وہ کسوٹی دی، فرمایا میرے حبیب یہ جو آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ جاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے رہتے ہیں، یہ جو ایمان کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، میں کسوٹی دیتا ہوں، انہیں کہیے آمنو کما من الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔
عظمت صحابہ،
انہیں صحابہ کی طرف بلائیے کہ میرے صحابیوں کی اقتدا کرو۔ اور جب منافقوں کو صحابہ کی بات کی گئی، نماز کی بات کی گئی تو پڑھ لی، نماز کی بات کی گئی تو
پڑھ
لی، روزے کی بات ہوئی تو رکھ لیا، حج کی بات ہوئی تو کر گئے، زکات کی بات ہوئی تو دے گئے، حج کی بات، جہاد کی بات ہوئی تو عبداللہ ابن ابئی 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر احد میں چلا گیا تھا، چل پڑا تھا، یہ تو الگ بات ہے کہ احد سے جا کر واپس آیا تھا، چل پڑا تھا، اور بہانہ یہ بنا لیا کہ ہماری بات نہیں مانی، لیکن چل پڑا تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان کی منافقت کا پردہ اتارنے کے لیے انہیں کہے آمنو کما من الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے میں صحابہ ایمان لائے۔ اب پردہ اترے گا، جب منافقوں سے کہا گیا صدیق جیسا ایمان لاؤ، جب منافق سے کہا گیا عمر کو مانو، جب منافق سے کہا گیا عثمان کو مان تب تیری نماز کا اعتبار ہے، مان میرے علی کو تب تیرے روزے کا اعتبار ہے، مان میرے بلال کو تب تیری نماز کا اعتبار ہے، جب صحابہ کی بات کی گئی تو منافق سے برداشت نہ ہوئی، منافق سے برداشت نہ ہوئی، بول پڑے انومن کما من السفہا، ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ یہ وہ پہلا تبرہ تھا جو پیغمبر کی زندگی میں وحی کے نزول کے وقت صحابہ پہ منافقوں نے کیا، صحابہ پر منافقوں نے کیا، یہ پہلا تبرہ تھا۔ آج جب کوئی آدمی صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی نے تبرہ کیا، فلاں نے صحابہ کو گالی دی، فلاں نے توہین کی، فلاں نے گستاخی کی، کہتے جی کوئی بات نہیں، اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، اپنی زبان خراب کی، اپنی آخرت خراب کی۔ بات سمجھاتے ہیں، دیکھو جی صحابہ تو ستارے ہیں، ستاروں کی طرح منہ کر کے اگر کوئی تھوکے گا اپنا منہ خراب کرے گا، ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، اب دیکھو یہی تبرہ پیغمبر کی زندگی میں ہو چکا ہے، اب یہی تبرہ منافق کر چکے ہیں، اب دیکھ کہ خدا نے جواب دیا یا نہیں دیا. اگر تو خدا نے جواب نہیں دیا تو میں بھی نہیں دیتا، خدا نے جواب نہیں دیا تو بھی نہ دے، خدا خاموش رہا ہے تو بھی خاموش رہے. اب جواب کے بھی کئی طریقے تھے. منافقوں نے کہا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لائیں گے معاذ اللہ. صحابہ کو بے وقوف کہا. اب اس کا جواب ایک یہ تھا کہ تم نے صحابہ کو بے وقوف کہا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور تم ان کو بے وقوف کہتے ہو جو وطن قربان کر کے آ گئے، تم انہیں بے وقوف کہتے ہو جو نبی کی عزت عظمت کے لیے اپنے آپ کو تپتے انگاروں پہ لٹا گئے. کون صحابہ؟ صحابہ کا نام لینا آسان ہے، صحابہ کی بات کرنا آسان ہے. یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے جس پہ رسول اللہ کا دامن پکڑا اسی دن انہوں نے اپنی موت پہ دستخط کر دیے. کوئی دیکھے تو صحیح صحابہ کون ہے. پیغمبر کا ساتھ دینا، اپنی موت کے منہ میں ہاتھ دینے کے مترادف تھا، موت کے منہ میں سر رکھنے کے مترادف تھا، تپتے انگاروں پہ اپنے آپ کو لٹانے کے مترادف تھا. کوئی کہتے ہیں میں ایمان لایا ہوں، میرے چچا نے مجھے باندھ کر گرم پانی ڈالنا شروع کر دیا، میرا جسم جل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے، میں نے کہا میں جل تو سکتا ہوں میں امت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اور کوئی تپتے انگاروں پہ لیٹا، کوئی تختہ دار پہ لٹکا، کسی کے وجود کو مکہ کے بازاروں میں ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں، کسی کے وجود پہ تھپڑ مارے گئے. پھر وہ دن کون نہیں جانتا، 3 سال تک پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے شیب ابی طالب میں رسول اللہ اور صحابہ کو قید کر دیا گیا. شیب ابی طالب کے 3 سال قید. اسلام، یہ کوئی اسلام، کوئی ایسے بات نہیں. دنیا میں خلوص کا بیکر، دنیا میں فصاحت و بلاغت کا دریا، دنیا میں حسین و جمیل کا، حسن و جمال کا مجسم بیکر کوئی پیغمبر سے بڑھ کر نہیں ہوتا. لیکن دین وہ بات ہے کہ جس پیغمبر کو 40 سال دنیا صادق و امین کہتی رہی، جن کی عظمت و کردار کی قسمیں کھاتی رہی، جن کے حسن و جمال کے چرچے ہوتے رہے، جن کی بے داغ جوانی کے قصیدے پڑے جاتے رہے، جب اسی کملی والے نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کلمہ توحید بلند کیا تو اسی کے وجود پر پتھر مارنے والے سگے چچا تھے. جب دین کی بات کرو گے مار کھانا پڑے گی، جب حق کی بات کرو گے تختہ اعداد پہ لٹکنا پڑے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی ایک بھی تو نبی کائنات میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے حق کی طرف دنیا کو بلایا ہو اور لوگوں نے لبیک کہہ دیا ہو. کوئی ایک رسول نہیں آیا جس نے حق و صداقت کا پیغام سنایا ہو اور کائنات نے آفرین کہتے ہوئے اس کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈال کر اسے کندھوں پہ اٹھا کر نعرے مارتے ہوئے کہا ہو تیری دعوت دینے کی بات تھی، ہم تیرے ساتھ ہیں. ہر نبی نے مار کھائی، ہر پیغمبر نے چلے، ہر رسول کو مصیبت سے دوچار ہونا پڑا. میرے اور آپ کے رسول نے جب فاران کی چوٹی پر اعلان کیا، پتھروں کی بارش ہوئی، کسی نے گالی دی، کسی نے دگانا کہا، کسی نے مجنون کہا، سکا چچے نے معاذ اللہ یہ کہا تو بلک یا محمد الہذا جماعتنا، اور محمد تو ہلاک ہو جائے، ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمیں دین کی بات کرے. دکھ سہے مگر دین کی تبلیغ، پریشانی سہی مگر حق و صداقت کا پیغام نہیں چھوڑا، سناتے چلے گئے. پھر وہ وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اپنے گھر میں دعوت دی. حضور کے گھر میں آئے، دسترخوان نبوت والے ہاتھوں سے بچھایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی عظیم شخصیت نے کھانا پکایا، پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں نے برتن دھو کر اپنے گھر کے اندر ان سرداروں کے لیے کھانا چنا. رسول اللہ سرداروں کو بٹھا رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کو بٹھا رہے ہیں، سردار دسترخوان پہ بیٹھ گئے، بڑے بڑے مکے کے رئیس دسترخوان پہ بیٹھ رہے، آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کل مخالفت کی تھی، ہم نے فاران کی چوٹی پر اس کی بات سننے سے انکار کیا تھا. محسوس ہوتا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ تنہا نہیں چل سکتے، یہ احساس ہو گیا ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج ہمیں گھر میں اس لیے بلایا ہے، شاید معذرت کریں گے، گھر اس لیے بلایا ہے شاید بعد اس اعلان کے اوپر کوئی تعویل پیش کریں گے. آج آپ کے گھر میں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم سے معافی مانگے, ہم معاف کر دیں. لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے. جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے, حفیظ جلندری کہتا ہے کھلا کے سب کو کھانا. رحمت عالم نے فرمایا, دوستو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا, میں تمہارے واسطے دولت ایمان لایا ہوں. جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا. میں تمہیں پھر کہتا ہوں, میرے گھر میں آئے ہو, میں تمہارا ہوں, تمہارا بھتیجا ہوں, تمہارا بھائی ہوں, تمہارا رشتے دار ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہاری خیر خواہی کا طالب ہوں. تم بتوں کی بندگی سے تم آزاد ہو جاؤ, خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ. اتنا آپ کا فرمانا تھا کہ مکہ کے رئیس فروخت ہو گئے, غصے میں کھڑے ہو گئے, پیغمبر کے بچھائے ہوئے دسترخوان کو الٹ دیا, پاؤں کی ٹھوکر سے برتنوں کو توڑنے لگ گئے, گالیاں دینے لگ گئے. انہیں اتنا احساس نہ ہوا یہ دسترخوان تو رسول اللہ کے ہاتھوں سے بچھا ہوا ہے. انہیں اتنا خیال نہ ہوا کہ اس دسترخوان پہ کھانا سجانے والی تو پیغمبر کی بیٹیاں ہیں. انہیں اتنا احساس نہ ہوا کہ پیغمبر کے دسترخوان پہ ابھی تو ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے اور کچھ تو نمک حلالی کریں. خاموش ہو جائیں, پیغمبر کے گھر میں گالیاں دیتے ہوئے مشرک گئے. نبوت انہیں دیکھتی رہی اور ان کے جبر و تشدد کا مظاہرہ کرتی رہی, ان کی اس تمام گستاخی کو دیکھتی رہی. زبان سے اس تک نہ کہا, دل میں سوچا, اور ظالموں تمہیں میرے گھر میں کھانے کا بھی احساس نہ ہوا. میں نے تم سے دولت تو نہیں مانگی, میں نے تم سے کوئی سرداری تو نہیں مانگی, میں نے تم سے کوئی رقم تو نہیں مانگی, میں نے تم سے ووٹ تو نہیں مانگی, میں نے جاہو جلال اور حشمت کا مطالبہ تو نہیں کیا. میں تو تمہیں راہ راست پر لا کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں. لیکن تم مجھے یہ صلہ دیتے ہو کہ میں دادا ابراہیم کا پیغام سناتا ہوں تو تم مجھے گالیاں دیتے ہو, میں خدا کے دروازے کی طرف بلاتا ہوں تو تم بھاگتے چلے جاتے ہو, میں خیر کی طرف بلاتا ہوں تم برے انداز میں مجھے جواب دیتے ہو. یہ سارے لوگ چلے گئے. انہوں نے کہا, اب تیری ہمارے ساتھ چوک و چراہوں پہ لڑائی ہوگی, اب مکہ میں تیری ہماری دشمنی ہوگی, اب تیری ہماری مخالفت ہوگی. فرمایا, جو تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو, میں اللہ کی توحید کے نعرے کو نہیں چھوڑ سکتا. دوستو آج ہم کتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی ہماری بات نہ مانے, کہتے ہی لوگ بات نہیں مانتے, کہنے کا کیا فائدہ ہے. کوئی آدمی بات نہ سمجھے, کہتے اب تو سمجھائے کہ نہیں, دین کے کام کے لیے کانٹا چپ جائے, اوہو بڑی تکلیف ہو گئی, یہ کام نہیں کریں گے, میٹھا میٹھا کام کرنا ہے اس کام میں کرنے میں جی. اور اگر کوئی جیل میں چلا جائے, کہتے نہیں دوبارہ نہیں جائیں گے. اگر کوئی دوسرا چلا جائے, کہتے اس کو ایسی شرارتوں سے باہر آ جانا چاہیے, ایسا کام ہی کیوں کرے کہ جیل میں جائیں, ایسا کام ہی کریں کیوں کریں کہ جیل میں جائیں. وہ وقت آیا کہ جب فاران کی چوٹیوں پر کلمہ حق کہنے والے کو حق و صداقت کے کہنے کے جرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں سمیت مکہ چھوڑ کر شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑا. اٹھاؤ اس تاریخ کو, 3 سال کی قید کاٹی ہے, مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا, جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں, ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں حکا پانی بند کر دینا. انہوں نے دستاویز لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دی کہ کوئی مسلمان کے ساتھ سودا نہیں کرے گا, کوئی مسلمان کے ساتھ پیسے لے کر بھی سودا نہیں دے گا, کیونکہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں کوئی چیز بیچی نہیں جائے گی. انہیں آٹا مت دو, انہیں دانے مت دو, ان کے ساتھ کاروبار مت کرو, ان کا بائیکاٹ کرو. تنگ آ کر یہ اپنا دین چھوڑ کر چلے آئیں تو معاف کر دیں گے, ورنہ نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ پھر شیب ابی طالب میں کیا ہوا, پڑھیے تاریخ کو. صحابی کہتے ہیں وہ وقت بھی آیا, کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں, ایک دن میں ایک کھجور کھایا کرتے تھے, شام کو اللہ کا شکر ادا کر کے سو جایا کرتے تھے, کھجوریں ختم ہو گئیں, پھر کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹی گئیں, وہ کوٹ کوٹ کے کھاتے رہے, گٹھلیاں بھی ختم ہو گئیں. وہ وقت بھی آیا پیغمبر کی جماعت نے درختوں کے پتے اتار کر کھائے اور چبائے, مگر پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ درختوں میں پتے نہ رہے, موسم خزاں آیا, پتے جھڑ گئے, اب کھانے کے لیے کچھ نہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں, ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی کہ میرا پیٹ خشک کے ساتھ جا لگا, مجھے میں چاروں طرف پہاڑوں میں گھومتا ہوں مجھے کوئی چیز نہیں ملتی, میں کیا دیکھتا ہوں پہاڑ کے کونے میں ایک اونٹ کی سوکھی ہوئی اوجڑی پڑی ہوئی ہے, میں اسے اٹھاتا ہوں, اس پانی میں جو بارش کی وجہ سے پہاڑوں کے درمیان میں جمع ہو چکا تھا, سوکھ رہا تھا, گدلا پانی تھا, اس میں دھویا, میں اسے چباتا رہا چباتا رہا چباتا رہا, جہاں تک کہ مجھے کچھ تسکین ہوئی, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا. سب سے زیادہ مشکل ترین لمحات وہ لمحے آئے جب ماؤں کی چھاتیوں سے, ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہ رہا, ماؤں کے پستانوں میں دودھ نہ رہا, چھوٹے چھوٹے بچے جو چند مہینوں کے تھے, چند دنوں کے تھے, سال ڈیڑھ سال کے بچے تھے, ساری رات یہ بچے رویا کرتے تھے, ان کے رونے کی آواز 3 میل کے سفر پر مکہ میں پہنچتی تھی, مکہ کے سرداروں کی نیندیں اڑ جاتی تھی, بچے کے رونے کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی تھی, بچے رویا تو کرتے تھے مگر انہیں پلانے کے لیے ماؤں کے پاس دودھ نہیں تھا, دینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں تھا. ایک درجن سے زائد بچے شیب ابی طالب میں شہید ہو گئے جو رو رہے ہیں, ماں اپنی ہتھیلیوں پہ بچے کو اٹھائی ہوئی ہے, بچے کی رو رو کر زبان سوکھ چکی ہے, گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں, بچہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اماں اس کائنات میں میرے لیے تیرے پاس کوئی روٹی نہیں ہے, کیا تیرے پاس میرے لیے دودھ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, میرے منہ میں ڈالنے کے لیے لقمہ نہیں ہے, لیکن وہ ماں ہے جو بچے کو روتا تو دیکھ سکتی ہے, تڑپتا تو دیکھ سکتی ہے, بچے کو پریشان ہوتا تو دیکھ سکتی ہے, مگر اس کے منہ میں کچھ ڈال نہیں سکتی. جرم کیا ہے اس معصوم بچے کا؟ جرم یہ ہے کہ اس کی امی نے کلمہ پڑھ لیا ہے, جرم یہ ہے کہ پیغمبر کا دامن پکڑ چکی ہے, جرم یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ ہو چکا ہے. کس جرم میں؟ بائیکاٹ اس جرم میں نہیں ہوا کہ اس نے کوئی چوری کی تھی, بائیکاٹ اس جرم میں نہیں ہوا کہ اس نے کسی کی زیادتی کی تھی, کسی کی عزت کو اچھالا تھا, کسی کا نافرمانی کی تھی, وہ اپنے بچے کے ساتھ آج اگر پریشان ہے تو اس لیے ہے کہ پیغمبر کا دامن پکڑا تھا. پھر وہ کیا حالت ہوگی جب ماؤں کی ہتھیلیوں پہ بچے آخری ہچکی لیتے ہوئے اس جہان سے رخصت ہو رہے ہوتے تھے؟ وہ کیا عالم ہوتا تھا جب مائیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھیں کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں, اور ماؤں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے بچوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا, دم توڑتے ہوئے بچوں کو برداشت کر لیا, رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑا.
تاج و تخت ختم نبوت
لوگوں نے یہ دکھ سہے, یہ تکلیفیں سہیں, یہ پریشانیاں سہیں, مگر دین کا دامن نہیں چھوڑا. پھر انہیں کو خدا نے کہا اب میں تم سے راضی ہو چکا ہوں, انہیں کو خدا نے کہا میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی ہے, انہیں کو خدا نے کہا تم فکر کیوں کرتے ہو, میں نے تمہارے لیے آخرت کی نعمتیں جمع کر لی ہیں. پھر انہیں کو خدا نے کہا او ایمان والو, اعمال صالحہ پہ کار بند ہونے والو, میری توحید کا دامن پکڑنے والو, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, میں تمہیں اپنی زمین حوالے کرنے والا ہوں, میں زمین کی نیابت خلافت تمہیں دینے والا ہوں, یہ زمین تمہاری ہو چکی کہ تم میرے ہو چکے. دوستو پھر پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ میرے نبی تمام ادیان بادلہ پر دین حق کو غالب کر دے. مگر حضور کی زندگی میں دین اسلام عرب میں تو پھیل چکا تھا لیکن ابھی روم کی حکومت باقی تھی, ایران کی حکومت باقی تھی, دنیا کفر باقی تھا, لیکن رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے. اب جو لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے بتلاؤ حضور کے آنے کا مقصد تو قرآن کہتے ہیں دین کو غالب کرنا تھا, تمام ادیان باطلہ پر دین کو غالب کر دینا تھا, حضور کے جانے پر تو دین غالب نہیں آیا, کیا رسول اللہ کی بعثت کا مقصد مکمل نہیں ہوا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام کو خلفائے راشدین کو ماننے سے انکار کیا, ان کی خلافت کو خلافت حق کا تسلیم نہیں کیا, انہوں نے کہا اور آج بھی کہا, اور یہی وہ بات ہے جو خمینی نے اتحاد و یکجہتی نامی کتاب کتاب کے صفحہ نمبر 15 پہ جو کتاب خانہ فرہنگ ایران ملتان سے صادق گنجی نے 20,000 کی تعداد میں چھپوائی, اس میں خمینی کا وہ خطبہ نقل کیا کہ اس کائنات میں جتنے رسول اور نبی آئے سب اسلام کے نفاذ اور عدل کے قائم کرنے کے لیے آئے تھے, مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ حضور بھی اس کائنات میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے, رسول اللہ بھی ناکام لوٹے. یہ خمینی نے لکھا, کیوں لکھا؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے نبی کے آنے کا مقصد اسلام کو غالب کرنا ہے, مگر حضور اسلام کو غالب نہیں کر سکے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ نے کیا فرمایا؟ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی جماعت تیار کر لی, اسلام کے غلبے کے لیے فوج تیار کر لی, اسلام کے غلبے کے نقشے بنا دیے, اسلام کے غلبے کے لیے مٹیریل تیار کر لیا, اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھا دیا. جس طرح ایک بادشاہ ایک عمارت بنانا چاہے وہ اپنی عمارت کے لیے نقشہ بنائے, اس کی بنیادیں بھر دے, پھر اس عمارت کے لیے معماروں کو تیار کر لے, مزدوروں کو لے آئے, انہیں مٹیریل دے دے, اور پھر اپنے بیٹوں کی نگرانی میں کہے یہ مٹیریل ہے, یہ معمار و مزدور ہے, یہ نقشہ ہے, بنیادیں قائم کر رہا ہوں, میں سفر پہ جا رہا ہوں, تم عمارت کو تعمیر کرتے رہنا. وہ سفر پہ چلے جائے, عمارت مکمل ہو جائے گی, عمارت اس باپ کی طرح منسوب ہوگی, عمارت اس باپ کی طرح منسوب ہوگی اگرچہ بیٹوں کی نگرانی میں وہ مکمل ہوئی. رسول اللہ نے دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے سب سے پہلے اپنی جماعت کو تیار کیا, آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا, اس جماعت کو ایمان اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ کیا, اس جماعت کے اخلاق و کردار کو سنوارا, پھر دین کے نقشے سمجھائے, اور پھر اپنی جماعت کو اسلام کے غلبے کے لیے جھنڈے ان کے ہاتھ میں دے کر نبوت چلی گئی. صدیق اکبر نے 11,00,000 مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑے, فاروق اعظم نے 22,00,000 مربع میل پر اسلام کو وسعت دی, عثمان غنی نے 44,00,000 مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑے, سیدنا معاویہ نے 64,00,000 مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑ کر یہ ثابت کر دیا آج اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے.
فتوحات صحابہ, خلافت راشدہ.
حضرت معاویہ کا دور خلافت اور حکومت اتنی بڑی حکومت تھی, پرتگال سے لے کر چین کی دیواروں تک اگر کسی کی حکومت تھی تو وہ معاویہ تھا. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ پیغمبر کے روحانی بیٹے, ڈائریکٹ پیغمبر کے صحابی, ڈائریکٹ پیغمبر کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے. اب جو صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں, جو صحابہ کو پیغمبر کے وارث سمجھتے ہیں, جو صحابہ کو پیغمبر کی مانوی اولاد سمجھتے ہیں, جو صحابہ کو پیغمبر کی کامیاب جماعت سمجھتے ہیں, جب صحابہ کے ذریعے اسلام دنیا میں غالب آ گیا تو وہ خون ٹھوک کے کہے گا, سینہ بجا کے کہے گا قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو گئی, قرآن کی پیشین گوئی
پوری ہو گئی,
قرآن کی پیشین گوئی پوری ہوگی, پیغمبر کے آنے کا مقصد بھی
پورا.
تو پھر میرے نبی کامیاب گئے, میرے نبی کامیاب گئے. وہ نبی نبی نہیں جو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو. بات صرف نبی کی نہیں, اگر نبی ناکام ہو جائے تو نبی کا قصور نہیں, قصور تو اس خدا کا ہے جس نے ایسے آدمی کو بھیجا جو اپنا کام ہی نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے آپ کسی آدمی دیوانے کو کہیں, پاگل کو کہیں ادھر آؤ, آ جائے, جاؤ وہ کام کرو جو بہت بڑے عقل مند کرتے ہیں, اور وہ نہ کر سکے تو لوگ کہیں گے, آپ کو کہیں گے دیوانے کو کیوں بھیجا, بھیجنا تھا تو کسی عقل مند کو بھیجتے. آپ کسی بچوں کو کہے کہ وہ کام کر جو 80 سال کا بوڑھا فہم و فراست سے کرتا ہے تو بچہ کیسے کر سکتا ہے. آپ کسی ایسے آدمی کو کہیں جو کام جانتا نہیں کہ تو یہ کام کر کے آ تو وہ کیسے کر سکتا ہے. اسی لیے نبیوں کو معصوم کہا گیا کہ خدا نے اپنے وہ نبی اور رسول بھیجے جو پوری اہلیت رکھتے تھے, جو پوری توفیق الہی سے صلاحیت رکھتے تھے, خدا نے جو کام سونپا وہ کر کے گئے. اور اسی لیے فرمایا میرے پیغمبر جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے بلغماؤ اس کام کو پورا کر دیجئے. اور پیغمبر اسلام نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا لوگوں گواہی دو کیا میں نے تم پر اللہ کا حکم سنا نہیں دیا, کیا میں نے خدا کی امانت تمہارے سپرد کر نہیں دی, کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچایا نہیں. تو جواب میں لوگوں نے صحابہ نے جواب دیا نہیں نہیں صرف پہنچایا نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر, پہنچانے کا حق. میرے اور آپ کے نبی کامیاب یا ناکام؟ جو نبی کو ناکام کہے وہ مسلمان
نہیں,
اسلام کا ہیرو. نبی کو ناکام کہنے والا اسلام کا ہیرو نہیں, غدار اور میرے دوستو صحابہ کرام جنہیں قرآن نے مومن کہا، جنہیں قرآن نے جنتی کہا، جن کو قرآن نے کہا میں تمہیں خلافت دینے والا ہوں، جنہیں قرآن نے کہا تم میرا لشکر ہو، جنہیں قرآن نے کہا تم جنتی ہو، ایک آدمی کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، نامعلوم خاتمہ کیسے ہوگا، لیکن ایک آدمی ہے سوائے صحابہ کے اور کوئی نہیں ہے جو چلتے پھرتے زمین پر تھے، آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں یہ جنتی، یہ جنتی ہیں جنہیں خدا جنتی کہہ چکا۔ صرف جنتی نہیں کہا بلکہ آپ روایات کو پڑھ کر دیکھیں، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ جنتیوں کو جمع کر کے فرمائیں گے، مفہوم حدیث کا یہ ہے، جنتیوں کو جمع کر کے فرمائیں گے جنت والوں جنت کو کیسے پایا، وہ کہیں کہ جو نہیں دیکھا تھا وہ پایا، جو نہیں سنا تھا وہ پایا، جو عقل میں نہیں آتا تھا اس سے زیادہ بڑھ کر پایا، کسی چیز کی کمی تو نہیں، وہ کہیں گے ہر چیز موجود ہے۔ فرمایا آج میں تمہیں ایک اور نعمت دینے والا ہوں، وہ لوگ حیران ہو جائیں گے آج جنت کے بعد کیا نعمت ہے، تو رب العالمین انہیں جمع کر کے فرمائیں گے آج میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جو نعمت جنتیوں کو جنت میں جا کے ملے گی، وہ نعمت بھی صحابہ کو اس دنیا میں مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوان، رضی اللہ عنہم ورضوان، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ دوستو آج اس مقدس جماعت کو، ان مقدس شخصیات کو جن کے ذریعے سے دین کو تکمیل ہوئی، جن کے ذریعے سے دین نے وجود لیا، جن کے ذریعے سے دین کائنات کے ذرے ذرے پر پھیل گیا، آج ان مقدس شخصیات کو بدنام کرنے کے لیے، ان پر کفر کے فتوے لگا کر ان سے امت کا اعتماد ہٹانے کے لیے، ان مقدس جماعت کو متنازع قرار دے کر امت کو ان سے دور کرنے کے لیے اتنی بڑی سازش دنیا میں ہو رہی ہے کہ اس سازش کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ آج ایران سے 14 زبانوں میں ترجمہ ہو کر لٹریچر ایران کے سرکاری پریس پر خمینی کی کتابوں کی شکل میں، کلینی کی کتابوں کی شکل میں، توسی مجلسی کی کتابوں کی شکل میں، پاکستان میں 200 کتابیں غلام حسین نجفی اور وسیع خان، غلام علی اکبر شاہ، عبد الکریم استاد جیسے کمینے انسانوں کے گندے قلم سے نکلنے والی تحریرات کی شکل میں آج پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ ان کتابوں کے ذریعے سے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کتابوں کے ذریعے سے ٹائٹل اسلام کا ہے، نعرہ اسلام کا ہے، کلمہ اسلام کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے، لبادہ اسلام کا ہے، اسلام کے نام پر جو لٹریچر خمینی کی کتابوں اور دیگر تصنیفات کی شکل میں دنیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے، وہاں بات اسلام کی ہوگی، بات آغاز اسلام سے ہوگا، انتہا اسلام پہ ہوگی، اسلام کے محاسن، اسلام کی اچھائیاں بیان کرتے کرتے خمینی اپنی کتاب کشف اسرار میں اسلام کی بات کرتے کرتے کہتے ہیں میں اس خدا کو خدا نہیں مانتا جس خدا نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماشوں کو حکومت کی۔ یہ بات 107 صفحہ کشف اسرار جو خمینی کی اپنی کتاب ہے، جو شخص حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کو بدکماش کہے کیا وہ اسلام کا ہیرو ہو سکتا ہے؟ لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ مسلمان امریکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے، امریکہ کی ڈپلومیسی اور مسلمانوں سے دورے سلوک کی بنیاد پر، امریکہ کے ساتھ مسلمان دلی طور پر، قلبی طور پر امریکہ کی نفرت اپنے دلوں میں رکھتے تھے، خمینی نے امریکہ کی دشمنی کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کی حمایت حاصل کر کے اپنے آپ کو اسلامی انقلاب کا علمبردار اور ٹھیکیدار کے طور پر روس ناش کرا کے پوری دنیا میں جو اپنی ہاتھ سے لکھا ہوا لٹریچر دیا، امریکہ مردہ باد کے نعرے لگا کر، اسلام زندہ باد کے نعرے لگا کر، اسلام زندہ باد کے نعروں کے ساتھ جو لٹریچر دیا، اس لٹریچر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ مومن نہیں، صحابہ مومن۔ اگر کوئی آدمی امریکہ مردہ باد، اسلام زندہ باد کہہ کر پھر کہے صحابہ مومن نہیں، تو ہم اس لیے اس کو مومن مان لیں کہ وہ امریکہ مردہ باد کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے خاموش ہو جائیں کہ وہ اسلام زندہ باد کہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اسلام کی توہین نہیں، اس سے بڑھ کر مسلمانوں سے مذاق نہیں کہ ایک طرف آدمی اسلام زندہ باد بھی کہے، دوسری طرف صحابہ کی توہین کر کے اسلام کو مردہ باد بھی قرار دے۔ دوستو آج پوری دنیا میں ایران کا پریس، شام کا پریس، لبنان کی دولت، کویت کے شیعہ کی دولت، عراق کے شیعہ کی دولت، پاکستان کے شیعہ کی دولت، انگلینڈ کے شیعہ کی دولت، اس بات پہ صرف ہو رہی ہے کہ دنیا میں صحابہ کو بدنام کرو. صحابہ کو آج ابو جہل کو گالی کوئی نہیں دیتا. آج کوئی ہم نے ایسی تنظیم نہیں دیکھی جو یہ کھڑی ہو کر کہے کہ ابو جہل اور مشرکین مکہ کو گالیاں دو, جو یہ کہے کہ وہ بہت گندے لوگ تھے, جو یہ کہے کہ ہلاکو بڑا غلط انسان تھا. آج ہلاکو کے خلاف کتاب کوئی نہیں لکھتا, چنگیز کے خلاف کتاب کوئی نہیں لکھتا, آج وقت کے عامروں کے خلاف کوئی نہیں لکھتا, آج فرعون کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھتا کہ فرعون کیا تھا, اس کے مظالم کیا تھے, نمرود کیا تھا اس کے مظالم کیا تھے, قارون کیا تھا اس کی رونیت کیا تھی, آج کوئی نہیں لکھتا. لیکن تیری اس دنیا میں اگر ہزاروں کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو لکھی جا رہی ہیں کہ ابو بکر کافر تھا, لکھی جا رہی ہیں عمر مسلمان نہیں تھا. مجھے بتلا اس بڑھتے ہوئے کفر کے راستے کیسے روکے. سپاہ صحابہ اس بڑھتے ہوئے کفر کے راستے روکنے والی جماعت کا نام. سپاہ صحابہ اسلام کے نام پر کفر کا پرچار کرنے والی جماعتوں اور تنظیموں اور ایسی بد زبانوں کے منہوں میں لوہے کی لگام چڑھانے کا نام ہے. سپاہ صحابہ ایسے کافروں کے چہروں سے نقاب اٹھا کر دنیا کو ایسے منافقوں کے ہرزہ سرائیوں اور ان کی سازشوں سے آگاہ کر کے ان کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کرنے والی جماعت کا نام ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مسلمان کتنے بنائے, آپ کافر بنا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے, ہم کسی کو کافر نہیں بناتے. لوگ خود کفر کا ارتکاب کر کے کافر ہوتے ہیں, لوگ خود صحابہ سے دور ہو کر کافر ہوتے ہیں, لوگ خود صحابہ پہ تبرہ کر کے کافر ہوتے ہیں. ہم تو کافر کا کفر بتاتے ہیں, کافر نہیں بناتے, کافر کا کفر بتاتے ہیں. کافر کا کفر بتانا اگر جرم ہے, کفر بتانا اگر جرم ہے تو یہ جرم تو مرزائیوں کے موقع پر بھی کیا ہے. کفر بتانا اگر جرم ہے تو یہ جرم تو ہندوؤں پر بھی کرتے ہیں. کفر بتانا اگر جرم ہے تو پھر تو ہم سکھوں سے بھی سار کرتے ہیں کہ بھی سکھ غیر مسلم ہے رشتے مت کرنا, ہندو غیر مسلم ہے رشتے مت کرنا, عیسائی غیر مسلم ہے رشتے ناطے مت کرنا. اگر کوئی کہتا ہے نہیں, آپ کی اس بات سے تو فرقہ واریت ابھرتی ہے, اختلاف ہوتے ہیں, اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے, لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے, ہمیں تو اتحاد چاہیے, ہمیں تو اتفاق چاہیے, تو پھر میں آپ سے کہنا چاہوں گا, پھر میں ایسے آدائی سے کہنا چاہوں گا, پھر صرف شیعہ سے اتحاد کیوں ہے, ہندو سے کیوں نہیں کر لیتے, سکھ سے کیوں نہیں کر لیتے, مجوسیوں سے کیوں نہیں کر لیتے, عیسائیوں سے کیوں نہیں کر لیتے. اگر شیعہ بھائی بن سکتا ہے تو ہندو سے عیسائی کیوں نہیں بن سکتا. اگر شیعہ اسلام کو گالی دے کر صحابہ کی توہین کر کے قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہہ کر اللہ کی توحید کا انکار کر کے میرے پیغمبر کو ناکام قرار دے کر اور پھر اسی طرح صحابہ کی توہین کر کر اگر پھر بھی وہ تیرا بھائی ہے تو پھر ہندو نے تو وہ کچھ نہیں کہا جو شیعہ نے کہا ہے, سکھ نے تو وہ کچھ نہیں کہا, بلکہ دنیا کے کافروں نے صحابہ کی تعریف کی. اور شیعہ وہ قوم ہے جس نے ہر لمحے پر صحابہ کی توہین کی. دوستو یہ لوگ اسلام کے توہین صحابہ کی نارا اسلام توہین صحابہ کی نعرے اسلام کے. اور صرف صحابہ کی بات نہیں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی, میں نے حضور سے سوال کیا اللہ کے نبی میں شیعہ کو کیا سمجھوں, حضور نے فرمایا ولی اللہ شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھ تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے. ایک دن میں ہماری جماعت کے ذمہ دار ساتھی ہم سوچ رہے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتا ہے حالانکہ اس کی کتابوں میں توہین ہے تو وہ بظاہر مکر جاتا ہے, کہتے نہیں ہم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جناب شیعہ قرآن کو پورا نہیں مانتا. تو باوجود اس کے کہ دنیا میں حافظ قرآن کوئی نہیں شیعہ, لیکن وہ بھی کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں, جنہوں نے کتابیں لکھی ہم انہیں نہیں مانتے. کوئی ایسی بات جسے شیعہ خود مانتا ہو تو شیعہ امامت کا عقیدہ مانتا ہے, اپنے 12 اماموں کو معصوم مانتا ہے, 12 اماموں کو معصوم مانتا ہے. حضور نے خواب میں فرمایا ولی اللہ شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھ, آپ نے اگر عقیدہ امامت پڑھنا ہو تو شیعہ سے پوچھو, وہ خود آپ کو بتلائیں گے. ان کی کتابیں اصول کافی ہیں ہر کتاب میں کہ امام ہمارے 12 امام معصوم ہیں, اور امام کے رتبے کے بارے میں اصول کافی سے لے کر خمینی تک, خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ کے صفحہ 40 پر لکھا ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے, کوئی نبی اور رسول ہمارے اماموں تک نہیں پہنچ سکتا, شیعہ کے نزدیک امامت کا رتبہ نبوت سے آگے ہے. تو جو 12 اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ مانے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں نے عقیدہ امامت پڑھا تو وہ کیا تھا کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام پر وحی آتی ہے، شیعہ کے نزدیک میں امام پر وحی آتی ہے، امام ہر جگہ موجود ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے تابع فرمان ہوتا ہے، امام کے وجود کے بغیر کائنات قائم نہیں رہ سکتی، امام خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہے۔ یہ خدا اختیارات جو انہوں نے اماموں کو دے رکھے ہیں، اور اب بارہواں امام غائب ہے۔ بارہواں امام غائب ہے، آپ کو پتہ ہے شیعہ کا بارہواں امام جو 12 امام مانتے ہیں، بارہواں مرا نہیں، وہ کہتے ہیں بارہواں امام ہے جس کو قائم آل محمد کہتے ہیں، جس کو حجت اللہ کہتے ہیں، جس کو صاحب الزمان کہتے ہیں، جس کو صاحب الاثر کہتے ہیں، جس کو امام مہدی کہتے ہیں شیعہ، وہ ان کے نزدیک پیدا نہیں ہوگا، وہ غار میں غائب ہے۔ بھئی کب غائب ہوا؟ کہتے ہیں جب 11 امام جو تھے ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 11 امام لا ولد تھے، شیعہ نے عقیدہ رکھا کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، ہر زمانے میں امام کا ہونا، لیکن ہوا کیا؟ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 11 امام کی اولاد ہی نہ ہوئی، 11 امام حضرت حسن عسکری کی اولاد نہ ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا تم تو کہتے تھے امام کے بغیر دنیا نہیں رہتی، امام حسن عسکری تو فوت ہو گئے، دنیا ہے دنیا، تم تو کہتے تھے امام کے بعد پتا حرکت نہیں کر سکتا، یہاں تو درخت کے درخت جھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امام بھی ہے، امام بھی۔ انہوں نے کہا امام ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے 11 امام نے جننی عورت سے شادی کی تھی، اس لیے جو ہمارا 12 امام پیدا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر کوئی سب باتیں چھوڑ دو، شیعہ سے کہو 12 امام مانتے ہو؟ مانتے ہو۔ 12 امام کہاں ہے؟ کہیں کہ غار میں ہے۔ کہیں بھی کہاں ہے؟ بھی غار میں کیا کر رہا ہے؟ غار میں گیا کیوں تھا؟ غار میں گیا کیوں تھا؟ کہنے لگے لوگ قتل کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، جو امام ہر چیز پر قادر ہے وہ قتل کے ڈر سے مارے سے اندر چلا گیا، اگر لوگ اندر جا کر قتل کر دیں پھر؟ تو کہتے ہیں یہ 12 امام کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کے ذہن میں رہے، آپ کو پتا چلے کہ شیعت کس چیز کا نام ہے۔ 12 امام یہ نظر نہیں آتا تھا، لوگوں نے کہا اچھا نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جی نظر نہیں آتا، کیوں؟ جننی عورت کا بیٹا ہے۔ لوگ بھی پھر عقل مند تھے، انہوں نے کہا اچھا بھائی نظر نہیں آتا، نبینے کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن اگر نبینے کو نظر نہ آئے تو نبینے کا ہاتھ لگوا دیتے، تو 12 امام کو ہمارا ہاتھ لگوا دو، نظر تو نہیں آتا، ہاتھ لگوا دو کہ ہم پٹرول کا دیکھنے کے لیے امام صاحب ہیں۔ کہنے لگے ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا۔ انہوں نے کہا چلو آواز بھی سنوا دو، بھائی نہ نظر آئے آواز تو آ جائے، آج کا دور ٹیلی فون کا کام کرتے جاؤ، ٹیلی فون پر آواز دے دے بھائی۔ اب ہم کہتے ہیں 12 امام ہے، وہ ٹیلی فون ہی کر دے ہمیں کہ بھی میں امام ہوں، میں موجود ہوں، نظر نہیں آ سکتا ہاتھ۔ انہوں نے کہا اس کی آواز بھی نہیں سنی جا سکتی۔ انہوں نے کہا نہ نظر آتا ہے، نہ ہاتھ لگانے دیتے ہو، نہ آواز سنانے دیتے ہو، یہ امام کیسا؟ یہ تو فراڈ ہے۔ کہنے لگے اچھا تم امام کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ دوسرے دن کہا ہاں تمہاری نیتیں خراب تھیں، ہمارا امام 4 کی عمر میں اب چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ کہتے عراق کی غار صبح منوایا، آج بھی وہ غار موجود ہے، اس پر پہرا لگا ہوا ہے، مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، اس باہر جا کر پرسیاں ڈالتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جلدی سے نکل آئیے امام صاحب۔ کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ امام بیٹھا ہوا ہے، دنیا موجود ہے، امام دنیا کو دیکھ رہا ہے، امام نے اب باہر آنا ہے۔ کب آنا ہے؟ پوچھا ان سے امام کب باہر آئے گا، چلا تو گیا ہے، باہر کب آئے گا؟ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا امام اس وقت باہر آئے گا جب 313 پکے مومن ہوں گے۔ جب 313 تو ہم جو کافر کہتے ہیں تو چڑھتے کیا ہو؟ اگر تم میں 313 پکے مومن ہوتے تو امام نہ آ جاتا۔ یہ ان کی کتابوں میں ہے، ان کی کتابوں میں ہے کہ امام اس وقت نکلے گا جب 313 پکے مومن ہوں گے۔ تو ہم جو کہتے ہیں شیعہ کافر ہے تو صحیح کہتے ہیں نا، اگر یہ مومن ہوتے تو امام نہ نکل آتا، امام نکل آتا۔ کہنے لگے امام اس وقت آئے گا جب اسلام بڑا کمزور ہوگا، جب مسلمانوں کو ضرورت ہوگی، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں گے۔ تو میں کہا کرتا ہوں بوسنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، بیت المقدس دشمن کے قبضے میں چلا گیا ہے، امام صاحب کو کہو کہ اس سے بڑا ظلم کیا دیکھنا ہے، دنیا بہت مر چکی ہے، جلدی باہر نکل، جلدی باہر نکل۔ لیکن کون نکلے؟ ہوگا تو نکلے گا۔ کہتے جی 5 کی عمر میں امام غار میں گیا۔ اچھا امام چلا گیا، کیا کیا ساتھ لے گیا؟ کہنے لگے سلیمان کی انگوٹھی ہاتھ میں ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کا ایسا ہاتھ پکڑا. 70 گز کا لمبا قرآن جو اصلی قرآن ہے, میرے اس قرآن کو شیعہ اصلی نہیں مانتا, اگر مانتا ہوتا تو قرآن کا حافظ ہوتا, نہیں مانتا, اس کی کتابوں میں موجود ہے. خمینی سے کلینی سے لے کر خمینی تک, خمینی نے اپنی کتاب تشریح اسرار میں کہا کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ تمہارے قرآن میں, اس قرآن میں تو اماموں کے نام نہیں ہے, تم تو امام کے اوپر عقیدہ رکھنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہو, اگر امامت کو ماننا یہ ایمان کے ضروریات میں ہے تو امامت کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں, اماموں کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں. تو خمینی, اور پھر لوگوں نے کہا جب اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے تو قرآن میں نبیوں کا نام رسولوں کا نام ہے, تمہارے اماموں کا نام کیوں نہیں. تو خمینی کہتا ہے میں اس اعتراض کا جواب یہ دیتا ہوں, پہلے شیعوں نے آج تک یہ جواب دیے کہ قرآن میں نام تھے نکال دیے گئے. خمینی نے یہ جواب دیا, کہنے لگا جو لوگ قرآن میں مرضی کر رہے تھے, اپنی مرضی سے قرآن کو بدل رہے تھے, قرآن میں رد و بدل کر رہے تھے, اگر قرآن میں ہمارے اماموں کا نام ہوتا تو وہ نکال دیتے, اس لیے ہم سے یہ مت سوال کرو. تو اس نے بھی یہ ثابت کیا کہ یہ قرآن بدل گیا ہے. اب مجھے بتلاؤ, ایک آدمی بہت بڑا متقی پرہیزگار سب زندہ دار روزے دار ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بدل گئی ہے, وہ مسلمان ہے
کافر ہے؟
مسلمان ہے, اس کو پھر بھی مسلمان مانتے جائے, کس بنیاد پر اسے مسلمان کہا جائے؟ آخر کون سی آپ کے ساتھ دوستی اور رشتے داری ہے جو ٹوٹنے نہیں پاتی؟ وہ تیرے قرآن کو رب کی کلام نہیں مانتا, وہ تیرے قرآن کو سالم اور مکمل نہیں مانتا, تو پھر بھی اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے. مجھے تیری عقل اور اپنی عقل پر حیرت ہے, اس کی بددماغی پر حیرت نہیں. دوستو میں عرض کر رہا تھا وہ امام چلا گیا. اب جب امام چلا گیا تو پھر ایک دور ایسا بھی چلا دوستو, یہ وہ کتاب آپ حیران ہوں گی. پھر لوگوں نے کہا اچھا جی امام تو چلا گیا گھر میں, اب امام کو پکاریں تو کیسے پکاریں؟ تو کچھ لوگ تیار ہوئے, کہنے لگے ہمیں امام نظر آتے ہیں, ہم امام کے نمائندے ہیں, ہم سفیر ہیں, ہم امام کے پاس جاتے ہیں, ہماری ملاقات ہوتی ہے, لہذا اگر امام کو کچھ دینا ہو تو ہمیں دو. ایک عرصہ تک لوگ نذرانے لیتے, یہ لے لیتے, پیسے لے لیتے, کپڑے لے لیتے, کھانے پینے کی چیزیں لے لیتے, پہاڑ پہ جا کر کھاتے, پیسے تقسیم کر لیتے, کہتے امام بڑا خوش ہے دعائیں دے رہا. امام دعائیں اس زمانے میں جب بارواں امام بھی بقول ان کے عقیدے کے غار میں چلا گیا تھا, اس زمانے میں جب سفیر ملتے تھے, محمد بن یعقوب کلینی نے کتاب لکھی اصول کافی. اس کتاب اصول کافی جو شیعہ کے نزدیک سب سے معتبر کتاب ہے, قرآن تو وہ وہاں چلا گیا, قرآن کے بعد کہتے سب سے زیادہ معتبر شیعہ کے نزدیک اصول کافی ہے, محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی, لکھ کر اس نے ان کو دی سفیروں کو, کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سفیروں کو دی. سفیروں کو دی کر کہا کہ امام کے پاس لے جاؤ کہ میں نے سارے اماموں کی روایات نقل کی ہیں, میں نے مسائل شیعہ کے جمع کیے ہیں, ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے, سنیوں سے ہٹ کر الگ میں نے اپنا مذہب پیش کیا ہے, آپ اگر غلط ہے تو تب بتا دیں, صحیح ہے تو تصدیق کر دیں. کہتے ہیں وہ سفیر امام کے پاس لے گئے, کئی دنوں کے بعد واپس لائے, کہا امام صاحب نے ساری پڑھی ہے, پڑھ کر امام نے کہا ہاذا کافر لشیعتنا, یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے, یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی. یہ واقعہ دور کے امام غائب ہو گیا تھا, سفیر اس کے پاس آتے جاتے, سفیر آتے جاتے تھے. میرا پہلے یہاں اعتراض ہے, جب امام ہر جگہ موجود ہے تو امام کے پاس کتاب بھیجنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ جب امام ہر چیز کو جانتا تھا تو امام اپنے سفیروں کو پہلے کہتا ہے محمد بن یعقوب کلینی کتاب لکھ رہا ہے, میں پڑھ رہا ہوں, اسے کہو بھیجنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, کبھی کسی نے کتاب لکھ کر اللہ کے پاس بھی بھیجی کہ بھی اللہ میاں دیکھ لے, پھر اللہ میاں 7 دن پڑھتا رہا ہو, پھر مورے تصدیق لگا کے گئے بالکل ٹھیک ہے. جب امام ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز کا عالم الغیب ہے, تو بھیجنا کیا, لانا کیا, لے جانا کیا, کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو پھر لوگوں نے کچھ دن پکڑے گئے, یہ سفیر پکڑے گئے, انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی جو کپڑے ہم سے لے کر گئے کہ امام نے قبول کر لیے, وہ تو تمہارے بچوں نے پہنے ہوئے تھے, جو ہم سے کھانا وانا لے کر گئے برتن تمہارے گھروں سے برآمد ہو گئے, کھانا کھا کر تمہارے پیٹ پھول گئے, پیسے تم نے آپس میں تقسیم کر کوٹھیاں بنا لی, تم فرار کرتے ہو, یا امام ہمیں دکھاؤ کہ ہم ڈائریکٹ امام کو تحفے دیں گے, ورنہ ہم سمجھیں گے تم جھوٹے ہو. جب انہوں نے دیکھا اب لوگ محاسبہ کر رہے ہیں، کہنے لگے اب ہمیں بھی نظر نہیں آتے، اب ہمیں بھی نظر، تو جب نظر آ رہے تھے اس کو کہتے ہیں غیبت۔